نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالی شانہ کی نعمتیں بے شمار ہیں جن میں سے ہر ایک پر شکر واجب ہے ہمارا حال کیا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ عمل شکر تو بہت دور کی بات ہے ہمیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ ہم اللہ تعالی شانہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں جو نعمتیں نظر آ جاتی ہیں انہیں بھی ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں علمی نعمت ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ میں بہت ہوشیار میں بہت محنت کرتا ہوں میں وسیع المطالعہ ہوں کثیر المطالعہ ہوں عملی کمالات پھر ذہن ہمارا اپنی ذات کی طرف جاتا ہے کہ میں دوسروں کے بنسبت محنت زیادہ کرتا ہوں میری کوششیں زیادہ ہیں میرے اندر صلاحیتیں زیادہ ہیں اس کے علاوہ اور جتنی بھی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں یہ خیال نہیں آتا کہ ان نعمتوں کو دینے والا بھی کوئی ہے نظر ہماری اپنی ذات کی طرف جاتی ہے اور کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنا یہ ناشکری ہے دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں کہ یہ شکر ہے اور یہ ناشکری تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو شکر بھی ادا نہیں کرتا مگر ناشکری بھی نہیں کرتا شکر ادا نہ کرنا یہی ناشکری تو ادا میں شکر یہی کفران نعمت ہے اور پھر کفران نعمت کے ناشکری کے مختلف درجے ہیں ایک درجہ تو یہ کہ شکر ادا نہ کرنا اس نعمت کی طرف التفات ہی نہ کرنا گردہ ہے کڈنی خیال ہی نہیں آتا کبھی کہ اللہ کی نعمت ہے تو نعمت کا استحضار نہیں اس پر شکر نہیں اجمالی شکر بھی نہیں کہ اللہ آپ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم شکر ادا کرتے ہیں یہ ناشکری ہو گئی استحضار ہوا کہ گردہ ایک نعمت ہے اللہ کی اس پہ شکر ادا نہیں یہ بھی ناشکری ہو گئی اس سے بھی آگے کہ اس نعمت پر اترانا اور غرور کرنا کہ یہ کڈنی کا مریض ہے یہ بھی کڈنی کا مریض ہے یہ بھی کڈنی کا مریض ہے یہ بھی کڈنی کا مریض ہے میں تندرست صحت مند عجب کا شکار ہوگا یا کبر کا شکار ہوگا یعنی اللہ تعالی شانہ کی نعمت کے استحضار کے بعد اس نعمت کی وجہ سے گناہ کرنا، یہ اعلیٰ درجے کی ناشکری. اسی لیے میرے حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عجب اور کبر کا علاج شکر. اس سے کہ شکر کے تین پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ اس نعمت کو اللہ کی مرضیات میں خرچ کرے، اس نعمت کو اللہ کی نامرضیات میں خرچ کرنے سے بچائے، اس نعمت کو اچھے کام میں خرچ کرے، برے کام میں نہیں، اطاعت میں خرچ کرے، معصیت میں نہیں. دوسرا زبان سے یہ کہے کہ اللہ یہ نعمت محض آپ کے لطف و کرم سے ملی ہے، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور تیسرا دل دماغ سے یہ سمجھیں اور یہ یقین کریں کہ اللہ تعالی شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے بغیر میرے استحقاق کے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. جب یہ بات دل دماغ میں راسخ ہوگی تو عجب کیسے ہوگا، کبر کیسے ہوگا؟ تو شکر علاج ہے عجب اور کبر کا. تو شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو یہ خیال بھی نہیں آتا، بلکہ ہم ان نعمتوں کو اپنا کمال سمجھتے ہیں. اوتی تو ہو اعلی علم اندی، یہ تو قارونی صفت ہے. انما اوتی تو ہو اعلی علم اندی، اپنا کمال. تو بھائی نعمتوں کا استحضار بھی ہو کہ اللہ تعالی شانہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس کا شکر بھی دل دماغ سے یہ سوچا جائے کہ اللہ تعالی شانہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، زبان سے اس کا اعتراف ہو. زبان سے اعتراف اکیلے میں بھی ہو، دوسروں کے سامنے بھی ہو، تو یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے، میں کیا، میری حیثیت کیا. جھوٹ موٹ بولنے سے بھی یہ حقیقت دل میں اترے گی کسی نہ کسی وقت. اور جو بھی نعمت ہے اس کو اللہ کی مرضی میں خرچ کیا جائے، آنکھیں اطاعت میں خرچ ہو معصیت میں نہیں، کان اطاعت میں صرف ہو معصیت میں نہیں، زبان کا استعمال اطاعت میں ہو معصیت میں نہیں، سوچنے کی جو قوت ہے اطاعت میں صرف ہو معصیت میں نہیں، خیر میں صرف ہو شر میں نہیں. شکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کا استعمال صحیح ہو. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی سو علاجوں کا ایک علاج، سو علاجوں کا ایک علاج. ایک کھیت ہے، کھیت اس میں جنگلی گھاس ہے، ایک ایک کو اکھیڑنے کے لیے جاؤ گے تو کئی ہفتے چاہیے. اس کا آسان علاج کیا ہے؟ آگ لگا دو کھیت کو، ایک گھنٹے میں ساری صفائی ہو جائے گی. یہ شکر کے پیچھے محنت کریں گے یہ قابو میں آئے گا تو ادھر بخل کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس کی طرف توجہ کریں گے تو پھر ناشکری ادھر آ جائے گی، اس پہ محنت کریں گے تو ادھر کبر آ جائے گا. یہ دل کی کھیتی میں یہ جنگلی گھاس سارے اگتے رہتے ہیں، بوشیز سارے، ویڈز، کتنا وہ صاف کریں گے؟ اس کا آسان علاج یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی عشق و محبت کی آگ لگا دو. بس آگ لگا دو. جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی محبت دل میں اتر جائے گی, معرفت اتر جائے گی, دل ذاکر ہوگا, اللہ کی یاد سے دل منور ہوگا, تو ہر وقت تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اب اللہ ہی ہر جگہ نظر آ رہا ہو تو پھر اس کی نعمتوں کا استحضار بھی ہوگا, پھر کیفیت یہ ہو جائے گی کہ جو نعمت جا رہی ہے اس کی طرف نظر نہیں جائے گی, جو باقی ہے اس پر نظر جائے گی کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہی یہ چیزیں دی تھی, اس میں سے اتنا لے لیا باقی میرے پاس ہی رکھا. اسی کے نظر اللہ پر ہے نا, اللہ کی طرف نظر. تو اس پر دل پر محنت کی جائے, دل کو ذاکر بنایا جائے, دل کا تزکیہ ہو, دل کی اصلاح ہو, دل کو فضائل سے آراستہ کیا جائے. دل زندہ تو پورا جسم پھر زندہ ہوگا, دماغ بھی زندہ ہو جائے گا, آنکھیں بھی زندہ, کان بھی زندہ, زبان بھی زندہ. دل مردہ تو سب کچھ مردہ. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. اللہ ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے تر و تازہ فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرمائے, اور اس کی برکت سے ہمارے جسم کے روئے روئے کو اللہ تعالی اپنی یاد میں مشغول رکھے, اپنی یاد میں مشغول رکھے. بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں ماضی میں, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے بہت سے صحابہ یا کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جن کی قبریں کھل گئی. خود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد میرے والد صاحب کو کسی اور صحابی کے ساتھ دفن کیا گیا, دو دو صحابہ کو دفن کیا گیا تھا بعض مصلحتوں کی وجہ سے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کو اچھا نہیں لگا کہ ایک ہی قبر میں دو آدمی ہوں, تو میں نے قبر کو کھولا, میرے والد کی قبر کو, میرے والد کی لاش کو نکالنے کے لیے. قبر کو جب کھولا تو کہا کہ بس ذرا کان کے پاس تھوڑا حصہ تھا جسے زمین نے کھایا تھا, باقی پورا جسم جو ہے کفن سمیت ویسا ہی تھا جیسا کہ دفن کرنے والے دن. جسم بالکل صحیح سالم رہتا ہے, صحیح سالم. جورڈن میں یا سیریا میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان کے جو سفر ناموں پر مشتمل سب سے پہلی کتاب چھپی تھی جہان دیدہ, اس میں تذکرہ ہے کہ غالباً دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی قبریں آہستہ آہستہ سمندر میں آ رہی تھی, سمندر کے کنارے پر تھی, سمندر بڑھ رہا تھا, تو ان کی قبروں کو کھودا گیا اور ان کی لاشوں کو وہاں سے منتقل کرنے کا پروگرام بنایا گیا. جب ان کی لاشوں کو وہاں سے منتقل کرنے کا دن مقرر ہوا تو ہزاروں انسان جمع ہوئے وہاں, اور ویڈیو کے ذریعے لائیو سکرینوں کے اوپر وہ بتایا گیا, سب مشتاق تھے دیکھنے کے لیے. تو اس کے ہزاروں افراد وٹنس ہیں, یہ ٹھکی چھپی بات نہیں ہے. تو کہا کہ جب قبر کھود کر قبر سے ان کو یوں نکالا گیا تو ہزاروں افراد نے اس سکرینوں کے اوپر دیکھا, اور جو قریب تھے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا کفن اور ان کا بدن ایسا تھا جیسا کہ آج ہی ان کو دفن کیا ہے. मेरे पढ़ने में और मेरे सुनने में आज तक किसी ऐसे सहाबी का वाकया नहीं आया कि कब्र खोदी गई या खुल गई और बदन महफूज ना हो। और बाज बुजुर्गान दीन के भी ऐसे वाकयात हैं। हमारे यहां इब्राहिम भाई सईद बोल्टन से तशरीफ लाते हैं, बहुत मोहब्बत का ताल्लुक रखते हैं हमसे। उनके बड़े भाई हैं हजरत मौलाना अब्दुल हक साहिब, जो बर्मिंगहम में रहते हैं। तो हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जब वफात हुई, उस वक्त वो दारुलूम देवबंद में पढ़ रहे थे, और हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को खोदने वाले तलबा में से वो भी थे। तो उन्होंने कहा कि खोदते खोदते वो अंदाजा सही नहीं हो सका, तो हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद रसन साहिब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो कई सालों पहले इंतकाल कर चुके थे, उनके पड़ोस में हजरत शेखुल इस्लाम के लिए कब्र खोदी जा रही थी, तो खोदते खोदते जरा उस तरफ से मिट्टी जो है निकल गई, और अल्लाह ताला अपने बंदों की लाश को महफूज भी रखते हैं, तो वो खोदने के आलात जो है वो इस तरह लगे कि मिट्टी निकल गई मगर न कफन फटा न बदन को लगा हुआ आला, तो मिट्टी जो खुल गई। तो हजरत मौलाना फरमाते हैं कि मैंने मेरी आंखों से देखा है कि कफन ऐसा था जैसे कि दुकान से आज ही खरीदा गया हो, उसे फिर जल्दी जल्दी बंद कर दिया गया, कहा कि कफन मैंने देखा जैसा था वैसा ही। हजरत मौलाना अब्दुल्ला बहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने अर्ज किया, पाकिस्तान में बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं शुजाबाद में। तो उनके इंतकाल के 9 साल बाद उनकी कब्र खुल गई, तो उनको देखने वाले हजारों मौजूद थे उस वक्त जिन्होंने उनको देखा था। तो दर्जनों आदमियों ने देखा उनको कि मौलाना की जो शक्ल दफन करते वक्त थी आज भी वही है, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी दफन किए हैं, और अखबारों में छपी ये खबर। ऐसे बहुत सारे वाकयात कि जमीन जो है वो महफूज रखती है ऐसे लोगों को। क्यों भाई, क्या वजह है उसकी? इस पर मुहक्किकीन ने कलम उठाया है कि क्या वजह है कि उम्मत के बाज अफराद की लाशें महफूज रहती हैं और दूसरे जो मोमिनीन हैं जन्नत में जाने वाले लोग हैं जमीन खा जाती है उनके बदन को, जमीन का एक खासा है। तो कहा कि जिन लोगों की लाशें महफूज रहती हैं ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने दिल को इतना जाकिर बनाया था कि वो जिक्र फूट फूट कर जिस्म के रुए रुए तक पहुंच गया था, तो जो जिस्म अल्लाह के जिक्र में पूरी जिंदगी मशगूल रहा हो अल्लाह ताला उसको कैसे जमीन को खाने की इजाजत देंगे। तो वो जिस्म जो पूरे जाकिर रहते थे, जिस्म का रुआ रुआ उनका जिक्र में मशगूल रहता था, इसीलिए मैं कहा करता हूं कि साहिबुल कुरान और हामिलुल कुरान सिर्फ हाफिज कुरान को नहीं कहते, युकालु लिसाहिबिल कुरान इकरा वरतकी, हामिलुल कुरान सिर्फ हाफिज कुरान को नहीं। मैं ये कहा करता हूं कि हामिल कुरान और साहिब कुरान की 2 किस्में हैं, एक कम दर्जे का एक आला दर्जे का। कम दर्जे का कौन? जो कुरान को बकसरत पढ़ता है, समझता है और उस पर अमल करता है। और आला दर्जे का जो कुरान को याद करता है, बकसरत पढ़ता है, समझता है और अमल करता है, ये आला दर्जे का, इसलिए उसे याद भी है। जो कुरान को याद कर लेता है भूल जाता है, ये साहिब कुरान नहीं। जो कुरान को याद कर लेता है और याद रखता है, हाफिजा बहुत कवि है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल कुरान नहीं पढ़ते मगर भूलते नहीं, پورا سال نہیں پڑھتے مگر تراویح میں ان کو دیکھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی, پڑھتے نہیں. قرآن کا حق ادا یہ صاحب قرآن نہیں ہے. قرآن کو پڑھتے بھی بہت ہیں مگر سمجھ کر اس پہ عمل نہیں کرتے, یہ بھی صاحب قرآن نہیں. حقیقی معنی میں صاحب قرآن وہ ہے جو عمل کرتا ہے قرآن پر, اپنی زندگی کو قرآن سے آراستہ کرتا ہے. اب پڑھ کر سمجھ کر یا یاد کر کے پڑھ کر سمجھ کر, تو یاد کر کے پڑھ کر سمجھ کر یہ اعلیٰ درجے کا, اور صرف پڑھ کر اور سمجھ کر یہ کم درجے کا, مگر دونوں صاحب قرآن ہیں. اور یہ ناقص رائے ہے میری کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی, یہ صرف حافظ کی فضیلت نہیں ہے. اس لیے کہ صاحب قرآن کا معنی ہے قرآن کا ساتھی. تو وہ جس نے قرآن کو یاد نہیں کیا ہے مگر زندگی کے ہر مرحلے پر قرآن پہ عمل کرتا ہے, اسے آپ قرآن کا ساتھی نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ تو حامل القرآن بھی وہی ہے جو قرآن میں رچ بس جاتا ہے. اب قرآن میں رچ بس جاتا ہے, قرآن خوب پڑھتا ہے, یاد کر کے پڑھتا ہے, بغیر یاد کر کے خوب پڑھتا ہے, اور پڑھ کر کے اس پر عمل کرتا ہے, اتنا عمل کرتا ہے کہ پورا جسم اس کا اللہ کی اطاعت میں رچ بس جاتا ہے, یعنی رواں رواں ذاکر ہو جاتا ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے, اذا مات حامل القرآن اوحى الله الى الارض ان لا تاكلي لحمه, اللہ حکم فرماتے ہیں کہ اس کے گوشت کو مت چھونا, اس لیے کہ یہ رچا بسا ہے قرآن میں, ذکر میں. تو ماشاءاللہ نعمتیں تو بے شمار ہیں. میرے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں اللہ کے شکر میں بھی ڈوبے رہنا چاہیے. اب اسی کی نعمتیں کھائیں اور نافرمانی بھی اسی کی کریں. شیطان کی طرف سے ہمیں آج تک ایک بھی نعمت نہیں ملی, سوچو نا اس کی طرف سے کیا ملا, اس کی نافرمانی کر کے بھی کیا دیا اس نے, نافرمانی کروا کے کیا دلوایا اس نے, کچھ نہیں, کچھ نہیں ملتا. اس کی نافرمانی میں زندگی گزرتی ہے, اس وقت بھی روٹی اللہ ہی دیتا ہے, پانی اللہ ہی پلاتا ہے, پیاس وہی بجھاتا ہے, شفا وہی دیتا ہے, سانس لینے کے لیے ہوا وہی دیتا ہے. تو جس سے سب کچھ مل رہا ہے اس کا ہمیں بننا چاہیے, یا جو سب کچھ ہم سے لوٹتا ہے, دنیا بھی لوٹ لیتا ہے آخرت بھی لوٹ لیتا ہے, اس کا بننا چاہیے. تو اللہ تعالی شانہ کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کرو, خوف کا تعلق ختم کر دو, ڈرنے کا تعلق. یہ نعمتوں کا استحضار ہوگا تو دل چاہے گا کہ میں نفل پڑھوں, دل چاہے گا کہ میں سجدے میں چلا جاؤں, دل چاہے گا کہ میں آنکھوں سے آنسو بہاؤں. یہ جو ایک خوف اور ڈر, خوف اور ڈر, ہر وقت خوف ڈر خوف ڈر, اللہ تعالی شانہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا عام خوف پیدا کریں, اللہ یہ چاہتے کہ خشیت پیدا کریں, اور خشیت ایک خاص قسم کا خوف ہے. خشیت کس کو کہتے ہیں؟ خشیت جیسے مدرسے کے محتمم سے محبت ہو گئی ہے کسی کو, اور دوسرا طالب علم ہے اسے نفرت ہو گئی ہے, تو یہ بھی بچتا ہے قانون توڑنے سے, اور یہ بھی بچتا ہے, مگر دونوں کے بچنے میں بہت فرق ہے. جس کو نفرت ہے وہ بچے گا مگر بوجھ سمجھ کے بچے گا, کہ اگر میں نے یہ قانون توڑا تو وہ میری پکڑ کرے گا, مجھے مارے گا, بہت خراب آدمی ہے, بہت سخت آدمی ہے, اور یہ نہیں, میرے محتمین بہت اچھے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں ان کے ذہن میں کوئی برا خیال نہ آئے, میں ان کی شفقت کو چاہتا ہوں, ان کی توجہ کو چاہتا ہوں, ان کی محبت کو چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ ان کو کسی قسم کی مجھ سے تکلیف ہو. یہ ہے خشیت. اللہ تعالی شانہ کے ساتھ محبت کا معاملہ ہونا چاہیے, خشیت میں محبت کا پہلو ہوتا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کو جب ہم سوچیں گے, نعمتوں کا استحضار کریں گے, تو یہ سب ہوگا. تو اللہ تعالی شانہ بھائی مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے, اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی یہ فضائل ذکر ہے، اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلتیں بھی آئی ہیں، تو ان دونوں کو اپنے معمولات میں داخل کر لیجئے۔ چلتے پھرتے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ ہاتھ میں تسبیح رکھو، شیطان ہماری ترقی کو روکنے کے لیے بہت سے مبارک خیالات پیدا کرتا ہے۔ میں طالب علم کے زمانے سے کچھ بولنے کا عادی ہوں، تو طالب علم کے زمانے سے بھی مدرسے میں جب مشق کرائی جاتی تھی تو کچھ بول دیتا تھا، کچھ جلسے ولسے ہوتے تھے اس میں بھی بیان کر لیتا تھا، ختم نبوت کی تحریک چلی تھی اس میں بھی بہت بیان کیے تھے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم بھی مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے شادی وغیرہ میں، کانفرنس وغیرہ میں، اور بیان کرنے کے لیے کہتے تھے، اور فارغ ہونے کے بعد بھی پھر کرتے رہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ شوق بھی ہوتا تھا کہ کوئی بیان کے لیے کہے، اور جب کوئی بیان کے لیے کہتا تھا تو نفس بہت خوش ہوتا تھا کہ موقع مل گیا بیان کرنے کا۔ اور دل یہ چاہتا تھا کہ ایسا بیان ہو کہ لوگوں کو پسند آئے، اور پھر تعریف کرتا تھا تو خوشی بھی ہوتی تھی، بلکہ بیان کے بعد کان جو ہے وہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی تعریف کرے۔ تو ایک دن اللہ تعالی شانہ کے فضل سے، بزرگوں کی جوتیوں کی برکت سے تنبہ ہوا، بہت جلدی تنبہ ہوا کہ ان بیانوں سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوا اصلاح احوال کی غرض سے، اور میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت بیانات بکثرت ہوتے ہیں میرے، تو یہ کیفیت ہے میری، اس لیے اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بیانات چھوڑ دوں، بالکل بیان کرنا چھوڑ دوں۔ اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت اچھا خیال ہے میرا کہ بیانات چھوڑ دینا چاہیے، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، بیان ہی نہ ہو تو ریا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب ریا نہیں تو وہ بیان آخرت میں پکڑ کا سبب نہیں بنے گا۔ میں نے یہ حضرت مولانا کے سامنے بات پیش کی۔ اب اس وقت تو یاد نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ اس وقت نفس کی اور بھی شرارت ہوگی، حضرت بھی خوش ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ مبتدی بچے جو ہوتے ہیں، جیسے تختی پڑھنے والا غلطیاں کرتا ہے، قاعدے پڑھنے والا غلطیاں کرتا ہے، عربی اول میں نحو صرف کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اس سے گھبرانا تو نہیں چاہیے، غلطیوں سے گھبرا کر اگر چھوڑ دے گا تو کمال پیدا ہی نہیں ہوگا، وہ تو غلطیوں کے ساتھ کرتے رہنا پڑتا ہے۔ تو میں نے حضرت کی خدمت میں یہ بات عرض کی، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ یہ شیطانی خیال ہے، شیطانی خیال ہے۔ تقریر جو ہے، تقریر اور واعظ اور خطابت اور بیان، یہ ذریعہ ہے لوگوں کو دین پہ لانے کا، یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے، تعلیم کا ذریعہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ دین کے لیے مفید ہے، دوسروں کی آخرت کے لیے مفید ہے، اور ایسا کام کرنے والے کی خود کی بھی آخرت بنتی ہے، اسے عمل کی توفیق بھی ملتی ہے، اسے احساس پیدا ہوتا ہے بول بول کر، اور دوسروں کو بھی نفع ہوتا ہے۔ تو مستقبل میں اگر تیری تقریر کے ذریعے کوئی دینی نفع ہونے والا ہے، اس سے روکنے کے لیے یہ خیال وہ پیدا کر رہا ہے، تو دیکھو کتنا مبارک خیال تھا وہ۔ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ شیطان بہت مبارک خیال پیدا کرتا ہے ہمیں دین سے روکنے کے لیے۔ تو ایک خیال جو ہمارے دلوں میں ذکر سے روکنے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ یہ، کہ ہاتھ میں اگر تسبیح رکھوں گا تو ریا ہوگی, لوگ مجھے بزرگ سمجھیں گے, مجھے نیک سمجھیں گے, اس لیے نہیں تسبیح ہاتھ میں نہیں. یعنی ریا سے بچنے کے لیے تسبیح ہاتھ میں نہیں. اور چونکہ ہمارے دل دماغ ابھی ذاکر نہیں ہوئے ہیں, اس لیے جب تک کوئی یاد دلانے والی چیز نہ ہو تو ہم ذکر نہیں کریں گے. اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لے لیجئے اور تسبیح پکڑ کے گھر تک جائیے یہاں سے, دیکھو ذکر ہوگا یا نہیں. اور تسبیح کے بغیر یہ نیت کر کے اٹھیے کہ میں نماز کے بعد روزانہ نکلوں گا تو گھر جاتے جاتے درود شریف پڑھوں گا یا پہلا کلمہ پڑھوں گا, ممکن ہے کہ آج یاد رہے, فجر کے بعد بھول جائیں گے آپ. تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو ذکر کرنا یاد رہتا ہے. آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیے ہاتھ میں تسبیح لے کر, تسبیح کے بغیر بیٹھیں گے تو جب وہ بول رہے ہوں گے آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں, تسبیح کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بولیں گے تو تسبیح رک جائے گی, وہ بولیں گے تو تسبیح چالو ہو جائے گی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ تسبیح مذکرہ ہے, ریمائنڈر. تو اس مبارک خیال کو دفع کر دو کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے کہ بہت نیک آدمی ہے, بہت بزرگ آدمی ہے. اور کبھی کبھی شیطان ان سے تعریف بھی کرواتا ہے تاکہ ریا کے ڈر سے یہ تسبیح جیب میں چلی جائے. اور جو متدین شکل کے نہیں ہوتے, جن کی داڑیاں نہیں ہوتی, ان کے دلوں میں حیا اور شرم پیدا کرتا ہے کہ یار چہرے پہ داڑھی نہیں اور تسبیح ہاتھ میں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. چھوڑ دو سب کو, جو کچھ کرنا ہے اللہ کو سامنے رکھ کر کرو, جو کچھ چھوڑنا ہے وہ بھی اللہ کو سامنے رکھ کر چھوڑو, اور جو کچھ کرنا ہے وہ بھی اللہ کو سامنے رکھ کر کرو. کوئی کام مخلوق کے لیے کرو بھی مت اور کوئی کام مخلوق کے لیے چھوڑو بھی مت, یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے. کرو تو بھی اللہ کے لیے, چھوڑو تو بھی اللہ کے لیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں تسبیح لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کا دل ذاکر, پورا جسم ذاکر, اللہ سے ایسا تعلق, اور آپ ہاتھ میں تسبیح, آپ کو تسبیح کی کیا ضرورت. تو فرمانے لگے کہ جس کی برکت سے یہاں تک پہنچا ہوں کیا اسے چھوڑ دوں, اسی کی بدولت تو یہاں تک پہنچا ہوں, جب غافل تھا تو یہی چیز یاد دلاتی تھی. تو ہاتھ میں تسبیح رہے اور مقرر کر دیا جائے کہ دن میں یہ اذکار جو احادیث میں آئے ہیں وہ جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے آپ پڑھ سکتے ہیں, اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو 100 مرتبہ کم سے کم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, 100 مرتبہ کم سے کم پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 100 مرتبہ تیسرا کلمہ, اور جتنا ہو سکے اتنا کرو, اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاؤ. تو ہوگا کیا کہ زبانی ذکر بڑھتا جائے گا, اور زبانی ذکر بڑھتا جائے گا تو آپ کا وقت قیمتی ہوتا چلا جائے گا, وہ لایانی کی مجلسیں گناہ کے کام کم ہوتے چلے جائیں گے. تو نہیں نہیں مجھے تو یہ پورا کرنا ہے, نہیں نہیں مجھے تو یہ پورا کرنا ہے, نہیں نہیں مجھے تو یہ پورا کرنا ہے. سنیچر اتوار کو لوگ گھروں میں بیٹھ کے فلم دیکھتے ہیں, اور سوموار سے لے کر جمعے تک کیوں فلم نہیں دیکھتے دن کو, نہیں نہیں مجھے تو فیکٹری پہ جانا ہے کام پہ, وہ آکوپائڈ ہو گئے ہیں 8 گھنٹے. تو آپ کا جتنا فری وقت ہے, بیکار وقت, اسے آکوپائی کر لو, تلاوت میں آکوپائی کر لو, ذکر میں آکوپائی کر لو, دن کے کاموں میں آکوپائی کر لو. جب وہ آکوپائڈ ہو جائے گا پھر کسی اور کام میں نہیں جائے گا. طالب علموں کو بھی یہ کرنا چاہیے, اور طالب علموں کے لیے موٹے موٹے اذکار کے علاوہ جو عام تسبیحات بتلائی جاتی ہیں یا جو ذاکرین ہیں ان کو جو شیخ نے جو ذکر بتایا ہے, اس کے علاوہ دو ہی کام کرنے کے ہیں, تمام گناہوں سے بچنا ہے اور طلب علم کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا ایک ایک سیکنڈ علم کے پیچھے خرچ کر دینا ہے. بس آپ لوگوں کو اور کچھ لمبا چوڑا اور کچھ کرنا نہیں, مگر یہاں سے جا رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے جاؤ, یہاں سے آ رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے آؤ, اور اگر کتاب یاد کرنی ہے تو کتاب یاد کرتے کرتے آؤ. مثال کے طور پر ایک گردان یاد کر رہے ہیں تو فعل فعل فعلو اتنا محفوظ کر لیا بیڈ روم سے نکلتے وقت, اور ظہر کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں تو فعل فعل فعلو فعل فعل فعلو فعل فعل فعل, دیکھو آپ کو یاد ہو جائے گا یہاں تک. اور یہ نہیں تو پھر ذکر میں مشغول, اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھو, تو اس سے جو ہے دل میں ذکر اترے گا. اور اپنے مشائخ سے تعلق رکھ کر ان کے بتلائے ہوئے اذکار کو بھی پڑھو, ان کے بتلائے ہوئے جو اذکار ہوتے ہیں اس سے دل کی کھیتی جو ہے وہ زرخیز ہوتی ہے, اس کو پانی ملتا ہے, تو پھر یہ زبانی ذکر ہے وہ بہت جلدی اس میں پیوست ہو جاتا ہے. اور مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرو. اللہ تعالی شانہ بھائی مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے, میرے سب متعلقین کو توفیق دے, آپ سب دوستوں کو توفیق دے. ہمیں اللہ تعالی ذاکرین اللہ کثیرن میں شامل فرما دے, ہمیں اللہ تعالی شانہ اپنے اولیاء میں شامل فرما دے, اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے خدام میں شامل فرما دے, دین کی فکر دین سے لگاؤ نصیب کرے, اللہ تعالی اپنا بنا کے رکھے, اپنے کام میں لگائے رکھے, علم میں عمل میں اللہ تعالی خوب برکت نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.